الوفاء في المعامل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے قد بہت لمبے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کی قبریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی لیکن باپا جان عموماً جو بندہ جتنا لمبا ہوگا اس کی چوڑائی اتنی ہی زیادہ ہوگی جبکہ ان قبروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف لمبی ہوتی ہیں چوڑی نہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف لمبائی زیادہ ہو چوڑائی نہیں اگر چوڑائی ہے اور اندر کی طرف سے ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہمارا قبر کے اس حصے پر کھڑا ہونا کیسا
پہلے کے قد تو بڑے مطلب کی بھی روایت تو ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک جو تھا وہ 60 ہاتھ ایک ہاتھ جو ہوتا ہے وہ آدھے گز کا تقریباً تو اس حساب سے 30 گز اور 30 گز کے فٹ بنیں گے 90 2 کم 92 90 فٹ تو عمارت بعض عمارتیں بھی اتنی اونچی نہیں ہوتی تو اس حساب سے اگر یہ بالکل اسی باڈی پر اگر قد کسی کا بڑا ہو تو وہ تو عجیب سا لگے گا اور جنتیوں کا قد بھی آدم علیہ السلام کے قد کی طرح ہوگا 60 ہاتھ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ حضرات جو اتنے لمبے ہوتے تھے یہ لوگ تو یہ چوڑے کتنے ہوتے تھے اس کا کچھ علم نہیں البتہ نیٹ کے ذریعے یہ معلومات فراہم کی گئی ہے کہ جس آدمی کا قد 6 فٹ ہو کیونکہ عام طور پہ وہ 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ کسی کا 6.5 فٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ قد ہوتا ہے تو 6 فٹ اگر قد ہوگا تو اس کی جسمانی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 1 فٹ 7 انچ ہوگی اب اس حساب سے اگر جیسے کسی کا قد 36 فٹ ہو انسانی قد تو اس کی جسمانی چوڑائی جو تقریباً 9 فٹ ہو جائے گی اب وہ 36 فٹ تو 90 فٹ میں کتنی چوڑائی ہونی چاہیے. تو اب 90 فٹ کا کوئی انسان تو پایا نہیں جاتا دنیا میں, ہوتا تو ضرور یہ میڈیا کے ذریعے پتہ چل جاتا. تو بہرحال یہ کہ ان کی چوڑائی تو سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پڑھی نہیں ہے کہ کتنی تھی. اس طرح پہلے کے دور میں چوڑائیاں کتنی ہوتی تھی یہ بھی نہیں پتا, وزن بھی زیادہ ہوتا تھا قد کے حساب سے. جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو بازار مصر میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کر دی, یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا, اتنی ہی چاندی, اتنا ہی مشک, اتنا ہی حریر یعنی ریشم قیمت مقرر ہوئی. اور آپ کا وزن جو تھا وہ 400 رتل اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی. عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا. دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے. 400 رتل یہ ہوتا ہے 200 کلو یعنی 5 من تقریباً, اور یہ ان کی عمر 13 یا 17 سال کی تھی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو موٹاپا جو ہے یہ عیب ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتے ہیں, تو معاذ اللہ یہ مراد تو ہو نہیں سکتی جو لفظ میں نے بولا ان کے ساتھ نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے ان کا قد بھی بڑا ہوگا, جبھی تو اتنا وزن بنا کہ اسمارٹ ہوں گے. کیونکہ نبی میں کوئی بھی ایسا عیب نہیں ہوتا جس سے لوگ وہ جن کھائیں, دور بھاگیں, کراہیت محسوس کریں. کیونکہ بیچارہ جو وزن دار آدمی ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو عجیب نظر سے دیکھتے ہیں, خود بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے اس موقع پر, دل دکھ سکتا ہے. میں ایک جنرلی مثال پیش کر رہا ہوں, کسی کو چھیڑنا معاذ اللہ مقصود نہیں ہے اور چھیڑنا چاہیے بھی نہیں, دل دکھانا گناہ ہے نا مسلمان کا. تو یہ مرض ہے کہ بعضوں کو بیچاروں کو موٹاپا آ جاتا ہے اور اکثر کو کھانے پینے کی بے احتیاطیوں سے موٹاپا آتا ہے. تو اب یہ کہ قبریں صرف لمبی وہ کہیں کہیں ہیں, تو یہاں وہ اشکال پیدا ہو رہا کہ کیا ان کی چوڑائی نہیں ہوتی تھی قد کے مطابق. اب دیکھیں قبر کا جو اندرونی معاملہ ہے نا, وہ تو اب پردہ ہے. اب عین ممکن ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جتنا جسم ہوتا ہے اس سے بڑی قبر ہوتی ہے, اور اوپر اس کے پھر مزارات پر اس سے بڑا وہ حساب کتاب کر لیتے ہیں لوگ, تو عین ممکن ہے کہ وہ قبر تو چوڑی ہی بنتی ہو لیکن اوپر اس کے کوہان نما یہ نشان اس طرح لمبائی بنا دیتے ہوں گے اور بدن اس ابھار کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہو جو ڈھک دیا جاتا ہو. یہ میں اپنے ذہن سے بتا رہا ہوں, پڑھا نہیں ہے میں نے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ہوتا ہو, خدا بہتر جانے. تو اب یہ کہ جہاں تک اور یہ نشان میں انہوں نے تصویر میں بتایا کہ یہ جو چوڑائی ہے تو کیا یہ بھی قبر کا حصہ ہے, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ قبر کا حصہ ہو اور بیچ میں ابھار تھوڑا سا ہو. تو جہاں تک یہ قبر بنی ہوئی ہے, اگر یہ قبر مسلمان کی ہو تو اس پر پاؤں رکھنا اجازت نہیں ہے. اب اگلی شریعتوں کے لوگ ہوں گے یہ, اب جو مسلمان تھے اب ان کے شرعی احکام کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ ان کے یہاں کیا اس طرح کے احکام تھے قبر کے, خدا بہتر جانے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مبارک مزارات ہیں عراق شریف میں خاص کر, تو ان کے مزارات بھی بہت طویل ہیں, سائز بڑی ہے, تو اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کے اجسام مبارکہ بڑے ہوں گے, تو اس حساب سے یہ قبر بنائی گئی ہوگی. وہی بات کہ اگر ایک دم آدمی لمبا ہو تو وہ اور اس کے اس کی مناسبت سے چوڑا ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جمتا نہیں ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرح چوڑائی بھی زیادہ ہوتی ہوگی اور قبریں اسی طرح بنتی ہوں اور نیچے, یا بعد والوں نے ان قبروں میں تصرف کر کے اور مزارات کو وسیع کر دیا. جیسے ہمارے یہاں تو اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں تو بے شمار عاشقان اولیاء ان کے قدموں میں سوئے ہوتے ہیں. تو یوں ہمارے یہاں یہ زمین کو پاٹ دیا ہے کئی مزارات نے. خود داتا حضور کا جو مزار ہے مرکز الاولیاء میں, وہاں بھی باقاعدہ قبرستان تھا تو لوگ سعادت سمجھ کر وہاں دفن ہوتے ہوں گے. یہ قبرستان بالکل فرش بنا دیا ہے, لوگ اس پہ چلتے ہیں پھرتے ہیں. حالانکہ جہاں مسلمان کی قبر ہو اور اس کو مٹا کر رستہ بنا دیا گیا قبروں کو, تو اس پر چلنا حرام ہے. حتیٰ کہ شک ہو کہ یہاں قبریں شاید تھیں اور اب مٹا کر رستہ بن گیا, تب بھی اس پر چلنا حرام ہے. تو جو پرانے لوگ ہیں نا مرکز الاولیاء میں, ان کو پتا ہے کہ یہاں قبر. مجھے بھی بتایا گیا تھا, پھر میں وہاں نہیں جاتا تھا کہ اس طرح مطلب اس جگہ پر پاؤں نہیں رکھ سکتے اور لوگ بلا تکلف. بلکہ داتا حضور کے قدموں میں ایک دیوانہ سویا ہوا ہے, بالکل عین قدموں میں. وہ قبر کا ایک نشان بھی بنا دیا گیا ہے, اسی پر کھڑے ہو کر لوگ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں مزار پر. حرام ہے اس پر کام پاؤں رکھنا. یہ بالکل وہ نشان بتا رہا ہے کہ یہ قبر ہے. اسی طرح اور بھی قبریں وہاں قریب میں بنی ہوئی جو مٹا دی گئی ہیں اور نشانات بنے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات بھی کوئی اولیاء کرام ہو یا خاص خدام ہو داتا حضور کے, جن کے مزارات کو ان لوگوں نے کرنے والوں نے سب کر دیا ہے. اللہ ان کو عقل سلیم دے, ہدایت دے, سارے مزارات بحال کر دیے جائیں. ٹھیک ہے لوگ قریب نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے, گھر بیٹھ کر بھی تو ظاہر ہے کہ پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. اب مزار شریف کا احاطہ ٹھیک ہے, احاطہ اتنے 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 مزارات ہیں, اب اس میں کوئی داخل نہ ہو تو دور رہ کر بھی تو وہاں حاضر دے اور دور رہ کر سلام عرض کر تو سکتا ہے. جیسے قبرستان میں بھی تو ہزاروں قبریں ہوتی ہیں, ہر ہر قبر پر تو ہم جاتے نہیں ہیں نا. دور رہ کر بھی تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر ہم حاضری دیتے ہیں, قبرستان کی زیارت کر ہی لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان میں پاکستان تو ہیں تے فیصلہ آباد تو ہیں. باپا جان میرا سوال تھوڑے تو اے ہے کہ تقریباً مینو 7-8 سال ہو گئے اتھے آؤٹ آف پاکستان افریقہ دے بچی ہیں, تے اسی آفس کام کری ہے تے نماز پڑھن دا ٹائم ہے. ماشاء اللہ ساری کمپنی اچھی ہے, سانو نماز بھی پڑھن ملدی ہے جماعت دے نال. باپا جان پینٹ شرٹ پائی ہوندی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر نال دے کولیگز وغیرہ کہندے رہندے نے کہ پینٹ دے وچوں اپنی جڑی ہے شرٹ باہر کڈو اور اس تو بعد اپنی جڑی بازو جڑے ہے وہ نیچے کرو. باپا جان پھر سن کے تھوڑا یا غصہ بھی آندا ہے. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اے ضروری ہے کڈنا یا نہیں ضروری؟
لباس وہ ہو مطلب کہ جس میں ہم, مگر یہ لباس تو وہی ہے کہ جو مؤذن کے پاس جاتے ہیں لوگ. تو پینٹ میں سے اگر نہیں بھی نکالی قمیض تو نماز تو ہو جائے, لیکن اس میں دوسروں کے لیے بدنگاہی کا سامان ہوتا ہے. دوسروں کو نماز کی حفاظت, اپنی آنکھوں کی حفاظت ضروری ہوتی ہے شرٹن کرنے والوں سے. البتہ اگر ایسا چست لباس اور چپک جاتا ہے جیسے کہ یہ کراٹے پراٹے کھیلتے ہیں جو اس طرح کے لوگ یا ڈانسر لوگ جو بالکل لوگ ان کی پینٹ چپکی بھی ہوتی
اب ہے. اب یہ نارمل ہے, اب یہ خالی خاص لوگوں کے لیے نہ رہا.
اچھا
اب یہ
عوام بھی پہنتے ہیں یا
اس میں کچھ ہیں مطلب کہ باتیں, آپ مسئلہ پہلے بیان فرما دیں. ہم جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ہم ان کو کچھ سمجھا دیں, جب یہ پینٹ شرٹ چھوڑ ہی نہیں رہے تو مزید ان کو کچھ سمجھائیں.
تو ان کی طرف یعنی ان کے ان اعضاء کی طرف جیسے ران بالکل چپکی ہوئی ہے وہ, تو یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں سب, تو ان کی طرف نظر کرنا یہ دوسروں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. خود یہ پہننے والا جو وہ اگر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی. اگر یہ آدھی آستین بنی ہوئی ہے جیسے ہاف آستین جس کو بولتے ہیں, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. کراہت بھی نہیں ہے, کراہت ان کے لیے جن کے لیے یہ لباس وہ لباس عزت نہیں ہے. جیسے علماء دین ہیں وہ اس طرح کا لباس پہن کے نماز پڑھیں گے تو ان کو مکروہ تنزیہ ہوگی, ورنہ عوام کے لیے جن جو پہنتے ہی اس طرح کا ہے وہ لباس تو ان کے لیے قرات نہیں ہوگی. البتہ آستین پوری ہے اب وہ چڑھائی ہے یوں تو اب آدھی کلائی سے اوپر چڑھا لی تو مکروہ تحریم ہو جائے گی نماز. کاش اسلامی لباس کا دور دورہ ہو جائے مسلمانوں میں.
اب آپ فیشن کے نام پر یہ جو پینٹ پہنتے ہیں جو فیشن طرح طرح کے آتے ہیں, کیونکہ آپ یہ تو ایک تعداد ہے جو اس طرح کی پینٹیں پہنتی ہے کہ پیچھے جو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بہت عجیب, کیونکہ شرٹ بہت چھوٹی پہنتے ہیں آج کل, ٹی شرٹ وغیرہ ہوتی ہے, اور وہ اگر یہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ شرٹ اوپر ہو جاتی ہے پینٹ نیچے چلی جاتی ہے. اس میں ان کو شاید کوئی سمجھ نہیں پڑتی ہوگی. ان میں بعض اوقات تو ستر اتنا کھل جاتا ہے, بعض اوقات ستر اتنا کھلنے کی اطلاعات ہیں. مجھے بعض اسلام بھائیوں سے میرے جو باتیں ہوئی تھیں, ستر اتنا کھلنے کی اطلاعات ہیں کہ جس سے ان کی نماز جاتی رہی اتنی دیر تک, اتنا حصہ ستر کا شاید کھلنے کی. ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں باتیں کر رہے تھے کچھ اسلامی بھائی, کہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. یہ شارٹ فلائی اور لانگ فلائی جو ایک بحث چلتی ہے ان کی, تو اول تو لباس اسلامی پہنے, سنت تو بھرا مدنی ہو لیا ہو, ورنہ یہ کہ کم از کم یہ بھی اگر پہننا ہے تو ایسا تو پہنے کہ جو کچھ تو حیا کے تقاضے پورے کرتی ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن انتاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ صادق آباد سے 3 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہوا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے اور محلے والے ایک معین تعداد میں پیسے دیتے ہیں, اور اسی طرح شادی کے موقع پر بھی دولہا کے گھر سے محلہ والے روٹی اٹھاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں, اگرچہ وہ روٹی نہ بھی اٹھائے تو اس کو پیسے دینا لازم ہوتا ہے, اور اگر نہ دے تو رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں. کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کی میت ہوتی ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں. سوال کا حصہ یہ ہے, تو اگر پیسے بخوشی دیتے ہیں اس کا صدمہ دور کرنے کے لیے, تو شرعاً تو اس کو کوئی منع نہیں کریں گے ہم. اچھا, اب نہیں دیتے تو وہ برا والا کہتے ہیں اہل میت. اب اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اگر دیتے ہیں تو رشوت کہلائے گی, دونوں صورتیں. اچھا, اسی طرح وہ شادی میں بھی یہی ہے, اگر پیسے نہیں دیں گے تو برا والا کہیں گے شادی والے, تو اب یار اپنا پیٹ کاٹو, خود ایک فاقہ کرو اور ان کے منہ میں ڈالو. تو یہ ہوئی رشوت, عزت بچانے کے لیے دیا نا. اور اگر بخوشی ویسے ہی دیتے ہیں کہ اس نے بھی دیا تھا ہم بھی دیں گے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عظیم ہے اور میں نارتھ نظام آباد کا رہائشی ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر نیٹ سے تصویریں نکالتے ہیں جہنم کے حوالے سے اور عذابات کے امیجنیشن کرنے کے لیے, تو اس میں پل سرات کا اگر امیجن بنانا ہو, ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کی تصویریں خود بنا سکتے ہیں یا جو نیٹ سے ملتی ہیں پل سرات میں گرتے ہوئے بندوں کی, تو وہ ہم تصویریں یوز کر سکتے ہیں اپنے تصور جمانے کے لیے, ارشاد فرما دیں.
جہنم کی آگ دیکھی کس نے؟ اللہ نہ دکھائے ہم کو, اس سے محفوظ رکھے. جہنم کی آگ ہے کالی, اندھیرا ہے. پل صراط کی ایک صورت تو متعین ہے ہی نہیں. کسی کے لیے بال سے باریک, تلوار کی دھار سے تیز ہے, کسی کے لیے بہت بڑا میدان ہوگا اور وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا, کوئی گھوڑے سواری کی طرح نکل جائے گا, قربانی کے بکرے بھی سواری وہ بھی آئے گی نا, تو اس پہ بھی خوش نصیب بھی ہوں گے جن کی قربانیاں مقبول ہوئی بارگاہ خداوندی میں, تو اس پر جائیں گے. تو اس لیے متعین ہی نہ ہوا پل صراط دیکھا کس نے. تو جب ایک چیز دیکھی نہیں ہے تو اب اس کو کس طرح مطلب آپ اس کی تصویر بنائیں گے؟ تو نہ جہنم کی آگ کی تصویر بن سکتی ہے نہ پل صراط کی تصویر بن سکتی ہے, کوئی صورت ہی نہیں ہے ان کے بنانے, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کہ وہ کیسی ہے. اسی طرح جنت بھی نہیں دیکھی ہم نے, ہم جنت کی تصویر کیسے بنائیں گے؟ تو اگر خیالی تصویر بنانی ہے تو وہ قبریں نظر آتی ہے نا, تو وہ جو تودے یہ بنا کر اس سے عبرت حاصل کریں, جیسے کہ وہ سیدنا ربی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مطلب وہ تھے تابعی بزرگ تھے, یہ اپنے لیے انہوں نے قبر کھود کر رکھی تھی گھر میں, اور کبھی اس میں جیسے اپنے عمل میں سستی محسوس کرتے تو لیٹ جاتے کہ آپ قبر میں آ گئے نا, کیوں نہیں کیا عمل, تو خود کو تھوڑا ڈراتے, پھر باہر آ کر پھر بولتے دیکھ مہلت تیرے کو ملی ہے, دوبارہ آئے ہو, یوں سمجھ لو اب سستی نہیں کرنا. تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ عبرت کے لیے اور بہت ساری صورتیں موجود ہیں, تو اس لیے وہ جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس کی تصویر بنانے کی کون کس کو اجازت دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زاہد ابرار اتاری بڑیلا شریف گجرات سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا حیات وابستہ رہے, اسے بچپن سے ان کی تربیت کیسی کرنی چاہیے.
اس طرح کے سوالات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے. تو دعوت اسلامی کی تخصیص نہیں ہے کہ دعوت اسلامی میں تا حیات رہے, اس کی گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ تا حیات رہے گا دعوت اسلامی میں. انسان سست پڑ جاتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے, مصروف ہو جاتا ہے, تو مدنی ماحول چھوٹ جاتا ہے, کبھی کسی سے ناراضی ہو جاتی ہے تو پھر غصے میں آ کر چھوڑ بیٹھتا ہے, تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو اولاد کی تربیت عین شریعت کے مطابق کرنی چاہیے. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ تربیت اولاد اس کا نام ہے, یہ ضرور حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ فرما لیجئے. 180 سے کچھ اوپر ہے صفحات, تو اس کا مطالعہ فرما لیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, جس طرح علم دین حاصل کرنا باعث فضیلت ہے, کیا لکھنا بھی ویسے ہی فضیلت کا باعث ہے؟ نیز کیا کمپیوٹر پر دینی کتاب لکھنے والے بھی اس فضیلت کے حقدار ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
علم دین حاصل ہونا چاہیے, لکھنا ایک عمل ہے, یہ اور ہے. اب جو چیز اس کو آتی ہے وہی اس نے لکھی, تو اب یہاں نیت کیا ہے اس کی, یا علم دین حاصل کرنا مقصود ہے لکھنے سے جو کہ اس کے ذہن میں محفوظ ہے, تو اب لکھا کیوں؟ اس لیے اگر لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس کا نفع پہنچے تو یہ پھر ایک اور ثواب کا کام ہو گیا. کمپیوٹر پر لکھے چاہے کاپی پر لکھے, لیکن وہ ہو علم دین اور علماء کا منظور شدہ ہو. آج کل یہ طرح طرح کے SMS چلا رہے ہیں نا, الٹے سیدھے اس میں بہت ہوتے ہیں, جو جن کا تعلق علم دین سے نہیں ہوتا, وہ گمراہ کن عبارتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات کفریات ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسی عبارتیں خوبصورت ہوتی ہیں, بظاہر اچھی بہت ہوتی ہیں, لیکن کہیں ایکاد اس میں ڈنڈی ماری ہوئی ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ یا تو وہ کنفیوژن ہوتا ہے یا پھر یہ کہ وہاں شرعی گرفت ہوتی ہے کہ یہ جملہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ عوامی ترکیبیں ہوتی ہیں, یہ لوگ جو اپنی سمجھ میں آتے ہیں یہ بےچارے لکھتے جاتے ہیں, تو اس لیے وہ اس طرح کی تحریریں کہ تو اجازت نہیں ملے گی علماء جب تک اس کو وہ تصدیق نہ فرما دیں. آپ نے لکھا ہے تو وہ کسی عالم کو دکھائے بغیر, تصدیق کروائے بغیر دوسرے کو نہ بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمت اتاری اٹک سے. باب المدینہ میں مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوا ہے. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ دریا میں جو قرآنی اوراق بہا دیتے ہیں, اس دریا کے پانی سے وضو یا غسل کرنا کیسا؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
اس دریا سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نوید اتاری گوجرانوالہ سے 6 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ رکھتے ہیں, جیسے عبد الحفیظ ہے, عبد الجبار ہے, اور جب انہیں پکارتے ہیں تو پورا نام لینے کے بجائے حفیظ اور جبار کہہ کر پکارتے ہیں، براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبار تو اللہ کا نام پڑھا نہیں ہے، جبار عبد الجبار نہیں، پنجابی ہے نا، یہ تشدید کر دیں گے وہ آگے پیچھے، زیر کا زبر، زبر کا زیر، یہ کرتے رہتے ہیں۔ جبار اللہ کا نام ہے، جبار یا جبارو، اس کی عادت ڈالے کہ کم از کم یہ شرعی جو مطلب الفاظ ہیں وہ تو درست نکالے جو عربی ہے۔ عبد الجبار کو جبار کہنا یا عبد الحفیظ کو حفیظ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں حفیظ کا بندہ مراد تھا، اب وہ لفظ بندہ حذف کر دیا اور صرف وہ حفیظ رکھ دیا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 591 کے حوالے سے نام رکھنے کے احکام صفحہ 37 پر ہے، سخت تاکید ہے کہ کسی بھی شخص کو رحمان، قیوم، قدوس وغیرہ مت کہیے، بلکہ عادت بنائیے کہ جس کا نام اللہ کے کسی نام میں عبد کی اضافت کے ساتھ ہو، مثلا جن کا نام عبد المجید یا عبد الکریم وغیرہ ہو، ان کو مجید یا کریم کہہ کر نہ پکاریں، اس میں سے عبد خارج نہ کریں۔ ہاں، غیر خدا کو مجید یا کریم کہنا کفر نہیں، تو بعض صورتوں میں تو ناجائز بھی ہو جائے گا، تو اس لیے جس کا نام عبد کے ساتھ لکھا وہ عبد کہیں، اس کو عبد الجبار کہیں، عبد الحفیظ کہیں۔ اس لیے مشورہ یہ کہ نام بھلے آپ نے عبد الجبار رکھا ہو، اچھا نام ہے، پکارنے کے لیے کوئی آسان سا ایسا نام رکھ دیا جائے کہ جس کو بگاڑنے کا چانس کم سے کم ہو جائے۔ نام تو بگاڑتے ہی ہیں، مطلب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صحیح نام لیتے ہی بہت کم ہے، یہ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ کسی حد تک اس پر کنٹرول ہے، یہ سب پھر بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے، نام بگاڑ دیتے ہوں گے جو پکے نہیں ہوتے ہوں گے۔ جو مضبوط اسلامی بھائی ہیں نا، جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والے یا اپنے جامعات المدینہ کے طلباء کرام یا اساتذہ کرام یا مدرسۃ المدینہ کے ہمارے طلباء کرام وغیرہ یہ ہوں گے، وہ امید ہے کہ درست نام لیتے ہوں گے اکثر، ورنہ عوام تو العوام کل انعام۔
ابو الاسلام سے آنے والے مدنی قافلوں میں سکرن سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں اور میرپور ماتھیلو سے بھی حاضر ہوئے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں عزیر سکرانی حیدرآباد سے 3 دن کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں۔ میرا ابیل اہل سنت سے سوال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر، کی زندگی اور ان کے موضوع پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر ویڈیو اور فلمیں بنی ہوئی ہیں، لوگ ان فلموں کو حقیقت پر مبنی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھنے والے اور سمجھنے والے کے لیے کیا رائے ہے؟ اور میری مغفرت کی بھی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے،
بابا کچھ وضاحت فرمائیں۔
سلام کرنا سیکھنا ہوگا، درود شریف پڑھنا سیکھنا ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا بولنا، یہ بھی اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوئی۔ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ ترکیب بنتی رہے گی، انشاءاللہ جلدی جلدی میں سلام بھی غلط ہو جاتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی غلط ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے نا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صحیح پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ تقریباً اکثریت کی حالت ہے کہ وہ نہیں صحیح نہیں بولتے، سلام بھی درست نہیں کرتے۔ سب کو مدنی قافلوں میں سفر کی کتنی حاجت ہے اس سے اندازہ لگائیں۔ تو یہ فلمیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق یہ بناتے ہیں، اول تو انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا کس نے ان فلم بنانے والوں نے؟ تو یہ خیالی تصویریں بناتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ یہ جو فلمیں اس طرح کی بنتی ہیں یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بنانا بھی حرام، ان کو دیکھنا بھی حرام، دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس میں بے پردہ عورتیں بھی دکھاتے ہوں گے، موسیقیاں بھی چلاتے ہوں گے،
یعنی دنیا بھر کا سب سے یوں کہہ لیں کہ ایک، یعنی دنیا کے فاسقوں میں سے ایک بڑا فاسق اس کو نبی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ.
ہاں غیر مسلموں کو یا بہرحال یہ کہ فاسق ہی ہوتا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کوئی نیک آدمی رخ بھی نہیں کرے گا، دیکھنے کا سوچے گا بھی نہیں ایسی فلمیں. باہر ملکوں میں تھوڑا ہے اس کا حساب کتاب، انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویر رسالوں میں چھپتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کس نے دیکھا ہوتا ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمر قاری بیٹے کابینہ یو کے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، نماز جنازہ میں اسلام کے ادھیکا صحیح طریقہ ارشاد فرما لیجئے. بابا جان بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرما لیجئے.
یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے نماز میں تو اس کو ہاتھ باندھنا ہوتا ہے، جب پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ کھول دیا جاتا ہے. تو جب یہ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کا وقت آ گیا اور دونوں ہاتھ کھول دیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیں. بعض لوگ تو ہاتھ باندھے بندے سلام پھیرتے ہیں، بعض پھر اور تھوڑا ترقی یافتہ ہوتے ہیں، ایک سلام میں ایک ہاتھ کھولتے ہیں، دوسرے سلام میں دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں. بھیڑ چال ہوتا، مطالعہ نہیں کرتے بےچارے، نہ علماء سے پوچھتے کہ کس طرح کرنا ہے. دیکھا دیکھی جتنی پوچھتی غلطیاں والوں کا وہ چلتی رہتی ہیں. تو یہ فیضان نماز، نماز کے احکام میں ایک پورا رسالہ ہے، نماز جنازہ کا طریقہ، وہ رسالہ الگ بھی مل سکتا ہے مکتبۃ المدینہ سے، یعنی طلب کیا جا سکتا ہے. تو اس میں نماز جنازہ کا طریقہ پڑھ لیجیے، اور بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہوں گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، میرا نام حسنین عطاری ہے، فیضان مدینہ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، آج کل مسجدوں میں اشتہارات لگانے کا بڑا رواج ہے، کیا یہ جائز ہے؟
اشتہارات مساجد میں تو کیا کسی کی ذاتی دیوار پر بھی اصل مالک کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتے. یہاں تو آنکھیں بند کر کے مسجدوں کی وہ اصل جو رنگت ہے، ماربل ہے، نقش و نگار ہے، سب چھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. اشتہار جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. کسی کی دیوار پر بھی لگا دیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے اس کی. آج کل تو یہاں میں لگاتے ہیں، وہ چونا خراب ہو جاتا ہے، رنگ خراب ہو جاتا ہے جب اشتہار نیچے آتا ہے، اس طرح مسجد کا رنگ بھی ظاہر ہے کہ وہ اکھڑ جاتا ہے. اگر لگایا بھی ہے تو وہ اشتہار اتار کے اس کو جیسا رنگ تھا مسجد میں ویسا رنگ کر دینا ہوگا. اگر کسی کی دیوار پہ لگایا اور اس کا رنگ خراب کیا ہے تو اس کو بھی ویسا ہی رنگ کروا دینا ہوگا. ہاں وہ معاف کر دے گا کوئی بات نہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسجد کا تو معاف بھی نہیں کر سکتا نا، متولی کی ذاتی ملک نہیں ہے کہ میں کمیٹی نے معاف کر دیا تو یہ آخرت میں یہ پھنسیں گے. ہاں کمیٹی کا کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم خود اپنی جیب سے رنگ کر دیں گے، تو وہ اگر جیب سے رنگ کر دیتا تو ٹھیک ہے، لیکن توبہ تو بہرحال کرنی ہے اس میں بھی. اور کسی کے ذاتی دیوار پہ لگایا اشتہار یا چوکنگ کی، چوکنگ کرتے جو کہ اشتہار سے بھی خطرناک ہے، دیوار بالکل بدنما ہو جاتی ہے. بعض لوگ بےچارے لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں کہ یہاں چوکنگ کرنا منع ہے، لیکن کر دیتے ہیں لوگ چوکنگ. اسی طرح وہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، بےچارے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے مال کی تشہیر کے لیے لوگ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لگاتے ہیں سائن بورڈ، اس پہ یہ جا کے لگاتے ہیں. اب وہ کوئی عرس مبارک کا لگاتا ہے تو کوئی وہ کسی سیاسی جلسے کا لگاتا ہے، کوئی بھی ہو نہیں لگا سکتے. عرس مبارک کا بھی نہیں، محفل نعت کا بھی نہیں، دینی دنیاوی کسی قسم کا اشتہار کسی کے سائن بورڈ پر، کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کے بورڈ پر نہیں لگا سکتے، کسی کی دیوار پر نہیں لگا سکتے، مسجد میں اندر باہر کہیں بھی نہیں لگا سکتے، نہ خود لگا سکتے ہیں نہ انتظامیہ کی اجازت سے لگا سکتے ہیں. انتظامیہ اجازت دے گی تو خود گناہگار ہوگی کہ ان کی ملک نہیں ہے، یہ تو اس کے نگران ہیں، خدمتگار ہیں، مالک تھوڑی بن گیا مسجد کا. وہ تو یہ خیال رکھنا ہے. چوکنگ بہت کی جاتی ہے, حالانکہ ہمارے یہاں قانونی بھی جرم ہے چوکنگ کا. جب کبھی کبھی وہ باقاعدہ یاددانی ہوتی ہے کہ پکڑ لیں گے تو یہ سزا ہوگی وہ سزا ہوگی, انتظامی کی طرح سے ہوتی ہے, لیکن تو وقتی طور پہ وہ لوگ پھنستا وہ یہ جس کی دیوار ہے کہ اس کو چاہیے, اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھپا دے, ہے نا, وہی ہوتا ہے کہ لوگ چنا وغیرہ کر دیتے بےچارے گھر والے. تو ایسا نہ کریں.
پوسٹر کا تو آپ نے فرمایا اشتہار کا, بعض چیزیں اور طریقے سے رکھتے ہیں, پینا فلکس کی صورت میں یا کارڈ وغیرہ کی صورت میں لگاتے ہیں. اب اس میں بعض مسجد کے اندر لگا جاتے ہیں یا بعض جو ہے وہ مسجد کے باہر جگہ بنی ہوتی ہے وہاں لگاتے ہیں. ایک تو اس کو لگانے کا بتا دیں کہ لگانا جائز ہے یا نہیں. اگر لگانا جائز ہے تو پھر اس میں احتیاط ارشاد فرما دیں کیا ہے, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بازاروں میں کھمبوں کے اوپر یا مختلف جگہ پر لگے ہوتے ہیں پینا فلکس یا بورڈ وغیرہ, پھر اس کے بعد جو اس کا حال ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں.
پینا فلیکس یا یہ کارڈ یہ لٹکانا, جبکہ مسجد میں سوراخ بھی نہ کرے, پہلے سے جگہ موجود ہے وہاں اگر کوئی ایک آدھ خالص 100% اسلامی کوئی سی چیز لٹکا دی جس نے, تو چلو اس کی اجازت کی صورت بن جائے گی. اسٹیکر پھر بھی چسپا نہیں کر سکتے.
یعنی اس میں بھی ارشاد فرما دیں پاپا کہ جو لگاتے ہیں کارڈ وغیرہ, تو کیا جس کا دل آئے گا وہ لگا دیں, مسجد کو اسی کے لیے بنا دیں اجازت دے, وہ
مخصوص جگہ ہو نا اس میں لگا دے کہ بھائی یہاں لگا سکتے ہیں, وہ اس طرح کی اس میں لگا. میں وہ تو میرے ذہن میں بھی تھا, وہ تو پوری دیواریں چھپا دیں گے کہ صاحب وہ اجازت مل گئی ہے مدنی چینل والوں نے بول دیا ہے, وہ اپنے لے آئیں گے ڈرل مشین کر کے ہر جگہ سوراخ کر کر کے وہ قلعے گاڑ کے وہ لٹکانا شروع کر دیں گے, تو مدنی چینل کی بات پوری ہو جائے گی.
میں یہ بھی عرض کر رہا تھا ساتھ, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ایک جگہ ہی ہے لیکن اس میں اب وہ ہر طرح کا آ کے لگا دیتے ہیں, تو اس پہ انتظامیہ سے اجازت لینا صحیح رہے گا یا اپنی مرضی سے آ کے لگا دیں, پوچھ کے لگائیں یا ویسے ہی لگا دیں جگہ بنی ہوئی ہے تو.
اصل جو میری سمجھ میں آتا ہے نا, نماز کے مسائل ہیں, نماز کے احکام ہیں اور کسی پکے سنی مسترد عالم کے لکھے ہوئے, وہ اس مخصوص جگہ پر لگائے جائے. باقی جلسے کا لگائیں گے نا, کوئی پھر سیاسی جلسے کا لگائے گا, مذہبی نام پر سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں, پھر وہ آپس میں لڑائیاں اور وہ ایک دوسرے پر کوئی اتار دے گا تو اس کو مارا ماری کریں گے کہ تو نے ہمارے حضرت کا اتار دیا. ارے بھائی وہ سیاسی تھا, تو پھر وہ بحث کریں گے کہ وہ سیاست ہے تو کیا اسلام میں بھی تو سیاست ہے, پھر یوں کہیں گے وہ سیاست اگر خلافت راشدہ کی سیاست آئی تو پہلا سیاست دان الیاس قادری ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ ہم یہ اس لیے کہ اگر واقعی خلافت راشدہ کی سیاست آئی تو اس وقت تو انشاءاللہ ہم بھی سیاست میں ہوں گے, اگرچہ بظاہر ہمارے جیتے جی ایسی سیاست آنے کی امید نہیں ہے. وہ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ راشد ہوں گے تو بنے بنائے ہوں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے تو بنے بنائے اللہ کی رحمت سے, تو ہم ہوں گے اگر زندہ. ابھی تو نشانیاں بہت باقی ہیں, امید تو نہیں ہے کہ ان کو پائیں ہم, ایک بل فرض ہم ہوں گے انشاءاللہ, ہم ان کی خدمت کریں گے. کاش ان کے قدموں میں ہم کو جگہ مل جائے, کوئی ڈیوٹی مل جائے کہ بھائی تم کو یہ سنبھالنا ہے, تو اچھی نیت کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہاں اگر اچھی نیت کرے تو اس کا ثواب ملتا ہے. ہر سال جب تک زندہ رہوں گا ہر سال حج کروں گا. کسی نے نیت کی, نیت کا دل کا ارادہ ہو اور ایسا لگتا ہو کہ کر لے گا, نیت ہے اس کی, تو اس کا بھی ثواب ملے گا. جب تک جیوں گا پانچوں نمازیں با جماعت پڑھا کروں گا, جب تک شریعت اجازت نہیں دے گی جماعت نہیں چھوڑوں گا, اس کا بھی ثواب ملے گا اس نیت کا بھی. اچھی اچھی نیت کر لینا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے آدمی کو وقتاً فوقتاً.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سارے بابا جان میرا نام محمد وسیم اتاری ہے, دارالسلام تنزانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کر چکا ہو بعد میں وہ اللہ عز و جل سے توبہ کر لی ہو اور بار بار اس کے ذہن میں آتا ہو کہ میں نے فلاں گناہ کبیرہ کی ہو, اس کے لیے کیا ہے؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عطا کر دیجئے.
بہت اچھی بات ہے یہ کہ اپنے گناہ کو آدمی یاد رکھے, بار بار اس کو ذہن میں آتا رہے کہ یہ گناہ کر لیا میں نے, تو یہ بہت اچھی علامت ہے ایک گناہ کر کے بندہ یاد رکھے نیکیاں کر کے بھول جائے, لیکن یہاں الٹا حساب ہے کہ نیکیاں کر کے یاد رکھتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں. یہ والا پنکھا ہے نا اس مسجد میں کونے والا, یہ محمد الرف نے لگوایا, وہ پہلی صف میں اپنی ترکیب اچھی ہے کمیٹی سے, پہلی صف میں جو کارپیٹ بچھا ہوا نا یہ اس کا خرچہ میں نے اٹھایا. میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں, رجب شابان رمضان, یہ ایک ایک کو کہیں گے اتنے درود شریف پڑھتا ہوں. تو یہ مطلب اپنی نیکیاں کر کے صرف یاد نہیں رکھتے بلکہ ڈنکا بھی بجاتے. تو بہتر یہ ہے کہ نیکیاں کر کے آدمی اس کو بلا دے اور اللہ تعالی سے ڈرتا رہے کہ میری نیکی آیا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی بھی یا نہیں. مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں, اپنے پاس کوئی فائنل سرٹیفکیٹ تو نہیں مل گئی نا کہ نیکی قبول ہو چکی. اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ قبول کرنے والی ذات ہے, لیکن آدمی ڈرے بھی اور گناہ کر کے اس کو یاد رکھے. اس سے کئی بزرگوں کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بچپن کا گناہ یاد رکھتے تھے. حضرت سیدنا عتبت الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار ایک مکان سے گزرے تو آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی. جب پوچھا گیا تو بھی کیا ہوا تو فرمایا کہ مجھے یہاں سے گزرے تو یاد آ گیا کہ اس جگہ میں نے ایک گناہ کیا تھا بچپن میں, بچپن کا گناہ اب تک یاد رکھا تھا. تو اس لیے گناہ کر کے یاد رکھو, نیکیاں کر کے بھول جاؤ, یہ کاش اصول ہو جائے ہمارا. نیکیاں یاد رکھیں گے تو پھولتے رہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, میں ہند کے شہر آگرہ سے محمد ارمان اتاری عرض کر رہا ہوں. باپا میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ باپا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ تلاوت اتنی زور سے نہیں کر سکتے کہ جس سے بوڑھے یا کسی نمازی کو تکلیف ہو, اور نعت خوانی کا بھی انداز نہیں ہونا چاہیے. اب باپا جو مؤذن ہوتا ہے وہ فجر میں مائک پر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دیتا ہے اور وہ روزانہ اس طریقے سے صبح کرتا ہے, جس سے باپا شاید کچھ بوڑھوں کو تکلیف ہوتی ہوگی اور کچھ کی جو ہے نیند بھی خراب ہو جاتی ہوگی اور وہ اٹھ جاتے ہوں گے. تو اب باپا مؤذن کے لیے کیا حکم ہے, کیا مؤذن اس صورت میں گناہگار ہوگا یا مؤذن کو ثواب ملے گا؟
اذان کا مقصد یہ اٹھانا, تو نیند خراب نہیں ہوئی بلکہ نیند کا اختتام یا نیند میں کچھ مطلب یعنی کہ رکاوٹ آئی گیا, اب چلو حیا علی الصلاۃ یعنی نماز کے لیے آؤ, نماز کی طرف آؤ. تو اس میں اب چونکہ ہمارے یہاں مائک پر اذان دینے کا عرف ہے اور اس میں کیا 2-3 منٹ لگتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں, کسی کے گھر پہ مائک کا وہ لگا ہوا ہے باقاعدہ ہارن اور فل ہے اور واقعی اس کو اس سے فل آواز سے تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کو مت دم کیا جائے, نہ کہ مطلقاً اگر بولے کہ مائک پر اذان نہ دو ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا تو پتہ نہیں, بولا مائک کرام اس کی اجازت کیسے منسوخ کریں گے جبکہ اس پر پورا عرف لگا ہوا ہے, ہر طرف اذانیں مائک پر ہو ہی رہی ہیں. خدا بہتر جانے آپ کیا فرمائیں گے.
وہی بات ہے, مقصد ہی اس کا بلند آواز کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلند مکان میں چڑھ کر خاص اسی لیے اذان دیا کرتے تھے کہ دور دور تک آواز پہنچے.
ہاں, مگر مؤذن کو اتنا گلا پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے, قدرتی وہ جہیر الصوت بلند آواز والا ہو تو وہ بات ہے, ورنہ اتنا گلا نہ پھاڑے مؤذن کے اس کو خود تکلیف ہو. یہی حکم نعت خوان کے لیے بھی ہے, یہی حکم تلاوت کرنے والے قاری صاحب کے لیے, یہی حکم مقرر کے لیے, مبلغ کے لیے, کہ ایسی مطلب وہ زوردار آوازیں جیسے خود اس کو تکلیف ہو رہی ہے, گلا بیٹھ جاتا ہے اور آواز جواب دے جاتی ہے, وہ زوردار دار زور, جتنا کثیر اجتماع ہوتا ہے اتنی آواز بھی کثیر ہوتی ہے, جتنا اجتماع قلیل ہے آواز بھی قلیل ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہو, اپنے آپ کو تکلیف نہ ہو, کسی اور کو تکلیف نہ ہو، یہ اعتدال تو ہر کام میں کرنا ہے، ورنہ وہ مکروہ ہے، اتنی آواز نکالنا کہ خود کو تکلیف ہو رہی تب بھی مکروہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا جان، میرا نام محمد عاصم اتاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے، سوروردی کابینہ سے. پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پاپا آپ نے ہمیں مدنی نعام اذان کا جواب دینے والا عطا فرمایا ہے. پاپا جان، جب اسلامی بھائی بات کر رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو بعض اسلامی بھائی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر چپ ہونے کا اشارہ کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یہ اشارہ جو ہے نا، یہ ویسے تھوڑا ہوتا ہے جھٹکے والا، اس سے تکلیف ہوتی ہے سامنے والے کو. اور پھر یہ کہ اگر سامنے والا کوئی معزز آدمی ہے تو اس کے سامنے تو بالکل یہ بہت خطرناک ہے، یہ تو چھوٹے بچوں کو یوں کر. تو میں ویسے چپ کا میرا اشارہ ہی ہے، یوں کرنے کی عادت نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ یہ اچھا نہیں لگتا. تو اب یہ کہ اذان ہو رہی ہے اور اگر آپس میں اسی ہے بے تکلفی اور اگر یوں اشارہ کر دیا تو چپ، یہ تو چپ کرنے کا اشارہ ہوا، جواب دینے کا اشارہ کیا کریں گے؟ جواب ہی تو دلوانا ہے. تو خالی توجہ دلا جائے، یعنی ہم لوگ اس طرح توجہ دلاتے ہیں جب کوئی بات کرنے آتا ہے، اذان ہو رہی تو بعض اوقات میں خود یہ تو وہ سمجھ جاتے ہیں. تو یہ اذان کا اشارہ یہ بالکل ایسا کہ جو میرا خیال ہے بچہ بھی سمجھ جائے، بہت آسان اشارہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو خصوصی میں یہی اشارہ ہوگا اذان کا شاید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہے یہاں پر ایک اذان کی شاپ ہے میری، تو میں نے یہ شاپ بنانا بند کی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں کہ بھائی تم نے کیوں بند کر دی، تمہارا تو کاروبار ہے، تو بھائی یہ تو آپ بھوکے مر جاؤ گے. یہ میں نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ بھائی یہاں شیپ داڑھی نہیں بنائی جاتی، صرف کٹنگ اور خط بناتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ میں ان کو کیا جواب دوں، اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں.
یا داڑھی کی شیو تو نہیں بناتے، وہ خشخشی کرتے ہوں تو یہ بھی گناہ ہے، ایک مٹھی سے گھٹانے والی بنانا. تو یہ دونوں لکھنا چاہیے کہ نہ یہاں داڑھی منڈی جاتی ہے نہ یہاں خشخشی بنائی جاتی ہے. خیر، تو اب یہ کہ لوگوں کو تو ایک ٹاپک مل گیا، آپ کو چھیڑتے رہیں گے، آپ خدا جانے آپ نے کفلہ مدینہ کا نام سنا ہے نہیں سنا. ایک چپ سو سکھ، اگر آپ بحث کریں گے تو یہ عوام ہے، ان سے پہنچنا مشکل ہے. پھر یہ بعض اوقات معاذ اللہ وہ خلاف شراب باتیں کرتے ہوتے، حالانکہ کس کو نہیں پتا کہ داڑھی، یعنی عوام کو لفظ واجب نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. یہ عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاہل سے جاہل کو بھی پتا ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مطلب، یعنی کہ مثال کے لیے یہی کہتے ہیں کہ مدنی چینل پر جو مطلب جو آتے ہیں مبلغین، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈانے کی اجرت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے داڑھی منڈانا، تو اس لیے میں نہیں لیتا. پھر آگے بولے نہیں نا آپ، اگر کوئی بولے تو بولے جاؤ علماء کو پوچھ لو، یوں کر کے اس کو مختصر. یا اس میں یہ لکھتے ہیں کہ داڑھی، یہ جملہ ایڈ کر دیں کہ علماء فرماتے ہیں داڑھی مونڈنے اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی اجرت لینا جائز نہیں. یہ لکھ کے لگا دیں آپ، کوئی آپ لگا لیں قفلہ مدینہ، کوئی بولے تو اس کو یوں دکھا دیں تحریر، پھر بولے تو پھر دکھا دیں، تو شاید اس طرح بھی جان چھوٹ جائے آپ کی. تو اگر کوئی پھر بک بک کرے تو بولے ہم تو یار علماء کے پیچھے، ہم دین جانتے نہیں ہیں، علماء ہم سے یقیناً بہت زیادہ جانتے ہیں، تو آپ کسی عالم سے جا کر پوچھ لیں. یوں کر کے آدمی اگر بحث کریں گے نا، وہ دلائل لوگ براہین، تو اب اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے، وہ دونوں بازوات غلط بول رہے ہوتے ہیں، غلط دلائل دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں بعض اوقات ایمان کا خطرہ ہوتا ہے بحث مباحثے میں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے، تو لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے بحث مباحثہ کرنا، یہ علماء جو ہوتے ہیں ان کو باریکیاں پتہ ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے عرض کرنا ہے کہ نکاح کے ٹائم جو مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو جو گواہ ہوتے ہیں ان کا کام نکاح کو سننا اور وہ جو جب نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو توجہ دینا ہوتا ہے تو تبھی گواہ بنیں گے، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو گواہ حضرات ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب جو مولانا صاحب ہوتا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، تو کیا یہ گواہی ان کی ہو جائے گی؟
اگر اتنی بات تو ان کے سامنے ہو گئی کہ تم نے قبول کیا وہ جو جملہ ہوتا ہے تو اس نے کہہ دیا ہاں یا قبول کیا، یہ قبول کیا ہی بولتے ہیں قبول کیا، تو یہ گواہ ہو گئے. اب باقی آگے پیچھے جو سننا سنانا ہوتا ہے وہ نہ سن پائے جو نکاح کے یہ ضروریات میں سے نہیں ہے تو پھر بھی گواہی تو ہو ہی گئی نا، باتوں میں ہوتی تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے. جب قبول نہ قبول بولتے ہیں اس وقت تو ریڈ الرٹ ہوتے ہیں سب، شاید اس وقت یہ باتیں نہیں ہو رہی ہوتی.
قریب بلا لیا جاتا ہے گواہوں کو.
ہاں گواہوں کو قریب تو ان کے سامنے ہی سب یہ نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے. بالفرض جو دو گواہ متعین کیے گئے انہوں نے واقعی ان کو پتا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، سنا ہی نہیں، ایک دم ایبسنٹ مائنڈ ہو گئے، تب بھی دیگر براتی جو ہیں وہ بھی سب کے سب گواہ ہیں. یہ جو دو گواہوں کا نام لکھا گیا یہ کورٹ کچہری میں کام آتے ہیں، کبھی کوئی ایسی صورت بن جائے تو اس میں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں یہ چلتے ہیں، ورنہ نکاح ہونے میں تو کوئی کمال کلام ہی نہیں ہے. بہت سارے مسلمان وہ دیکھ رہے ہوتے سن رہے ہوتے سب کے سب یہ گواہ ہوتے ہیں، شرعاً نکاح ہو جائے گا.
ابا جان میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ مساجدوں میں جب نکاح کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے دوست اور احباب اس کو گلے لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے بڑے ہنس ہنس کے بلند آواز سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر اسی بنا پہ جو ہے آپس میں خاندانی گفتگو بھی ہوتی ہے مسجد میں بیٹھ کے. تو جب مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو ہوتی ہے تو ایسا کرنا کیسا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد دینا، گلے ملنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر ہنستے ہیں اور ایسا ہنستے ہیں کہ اپنی کان سے آواز سن رہے ہیں تو یہ ہنسنا کہلایا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں ہنسنا تو یہ اس کی تو ممانعت ہے شریعت میں. اگر قہقہ لگاتا ہے زور سے ہنستا ہے کہ دوسرے بھی آواز سنے، عام طور پر ہوتا ہے ایسا ہی ہے، ہے 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 کر کے، یہ تو اور بھی معاملہ خراب ہوا. اور دنیاوی باتیں، اب کس طرح کی دنیاوی باتیں ہوتی ہیں کہ عام طور پر لوگ جس کو دنیاوی باتیں کہیں جس کو وہ بھی دیکھا جائے گا. اب مثال کے طور پر طبیعت پوچھی کسی کی کیا حال ہے، تو یہ اگرچہ مطلب دینی بات نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کی دنیاوی بات بھی نہیں ہے کہ جو بہت بڑا جو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہوں کہ صاحب یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جیسے عام طور پہ لوگ تعارف میں بھی کوئی ایک دو جملے اس طرح کے بولتے ہیں، آپ کدھر سے آئے ہیں، کیا حال ہے آپ کا، آپ کی امی ٹھیک ہے، اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ماں کی طبیعت خراب تھی. اب اس میں اور کوئی اگر بہانے شرعی نہیں ہے کہ نمازی یا سوتے کوئی ایزا نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، تو اب اس طرح کی باتوں کی مطلب ممانعت مسجد میں نہیں ہے. اب دیکھ لیں، وہ آپ غور کر لیں کس طرح کی باتیں لوگ مسجدوں میں کرتے ہوتے ہیں. اب مجھے تو اتنا اس کا اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر کاروبار کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو اس کو تو کوئی بھی بولے گا دنیا بھی باتیں. البتہ یہ کہ مسجد میں اگر شور مچتا ہے تو یہ پھر ممانعت کی ایک اور وجہ شامل ہوگی کہ مسجد کو شور سے بچاؤ. جیسے ہمارے یہاں یہ انگڑ بہت آ جاتے ہیں، یہ آج کل یہ شور کرتے ہوں گے، غل پڑتا ہے باقاعدہ آواز دور دور تک ان کے شور کی جا رہی ہوتی ہے. اب یہ سیکھنے کے لیے آئے لیکن یہ سب خبردار ہو جائیں کہ حدیث پاک میں یہ ممانعت موجود ہے کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ. اب یہ جو واعظ و نصیحت ہو رہا ہے جسے مائک پر, یہاں اس اونچی آواز کی عمارت نہیں ہے, یوں تو مسجد میں قراءت بھی امام جو کرتا ہے وہ بھی اونچی آواز ہوتی ہے, تو یہ منع نہیں ہے. ویسے جو آپس کی جو اونچی آوازیں ہوتی ہیں اس کا اندازہ شاید آپ کو ہوگا کہ بالکل مچھی مارکیٹ بعض لوگ بنا دیتے. تو مسجد دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو. مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو غارت کر دیتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی
محمد. خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Good night.